بدھ 30 اگست کے سربین کے ساتھ عادل شاہ زیب کا سلام۔ جبری گمشدگی کے خلاف عالمی دن کے موقع پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور پاکستان کے بلوچستان اور سندھ کے متاثرہ خاندان کس کرب سے گزر رہے ہیں؟
ہم پورا دن پانچوں بہنیں روتی ہیں، ہم کس ٹائم ہمارا ابو آئے گا، دن رات ہماری گیٹ پہ نظر ہوتی ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ دنیا بھر میں آج لاپتہ افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں بھی متاثرین کی بڑی تعداد نے مختلف مقامات پر دھرنے دے کر اپنے پیاروں سے جدائی کے درد کا مظاہرہ کیا۔ سری نگر سے رپورٹ کر رہے ہیں ریاض مسرور۔
انسانی حقوق کے اداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 27 سال کے دوران 8000 افراد گمشدہ ہو گئے یا جبری طور لاپتہ کر دیے گئے۔ لاپتہ افراد کے حق میں عالمی دن کے موقع پر سری نگر کی پرتاپ پارک میں 26 سال سے لاپتہ بیٹے کو تلاش کرنے والی پروینہ آہنگر درجنوں دیگر متاثرین کے ہمراہ دھرنے پر بیٹھی، ہاتھوں میں اپنے پیاروں کی تصویریں اٹھائے۔ یہ متاثرین درد و علم کی مورت بنے تھے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ بیشتر لوگوں کو عسکریت پسندوں نے اغوا کر کے لاپتہ کر دیا، تاہم انسانی حقوق کے سرکاری کمیشن نے کئی مقامات پر گمنام قبروں کا انکشاف کر دیا ہے، تاہم قبروں کو کھول کر لاشوں کی ڈی این اے جانچ کی تجاویز پر حکومت خاموش ہے۔
پاکستان کے شہر راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے آج سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے کی سماعت مکمل کرتے ہوئے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب یہ فیصلہ کل راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں سنائے جانے کا امکان ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد ملک۔
اس مقدمے کے سرکاری وکیل چودھری اظہر نے حتمی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ بیت اللہ محسود کی آڈیو ریکارڈنگ اس مقدمے کے ملزم اور سابق فوجی صدر پرویز مشرف نے تیار کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس آڈیو ریکارڈنگ کو بطور ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ ملزمان جن میں رفاقت حسنین گل اور شیر زمان شامل ہے کہ وکلا کا کہنا تھا کہ اگر سرکاری وکیل کی بات مان لی جائے تو پھر سارا مقدمہ ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ تفتیشی اداروں نے بیت اللہ محسود کو بے نظیر بھٹو کے قتل کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا تھا۔ ملزمان کے وکلا کا کہنا تھا کہ تفتیشی رپورٹ میں ان کے موکلین کے خلاف ایک بھی ناقابل تردید ثبوت موجود نہیں ہے۔
خیبر پختونخوا پاکستان کا وہ واحد صوبہ ہے جہاں گھریلو تشدد کے خلاف خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کا قانون موجود نہیں ہے۔ 4 برس بعد اس قانون کا مسودہ حکمراں جماعت کے خواتین اراکین کی جانب سے تیار تو کر لیا گیا ہے، لیکن اس مجوزہ قانون پر خواتین کے حقوق کے کارکنوں کی جانب سے شدید اعتراضات سامنے آ رہے ہیں۔ پشاور سے رپورٹ کر رہے ہیں عزیز اللہ خان۔
یہ پرائیویٹ بل اب تک ایوان میں بحث کے لیے پیش نہیں کیا گیا، لیکن اس بل پر سنگین اعتراضات سامنے آ رہے ہیں۔ ان میں بلوغت کی عمر کا تعین 18 سے کم کر کے 15 سال کرنا، اصلاح کی غرض سے والد اور شوہر کو خواتین اہل خانہ کے خلاف اقدامات کی اجازت دینا، اور گھریلو تشدد کی تعریف سے نفسیاتی اور معاشی تشدد کو حذف کرنا شامل ہیں۔ اس بل کی ایک محرک جماعت اسلامی کی رکن صوبائی اسمبلی راشدہ رفعت نے اس کے دفاع میں کہا کہ انہوں نے جو تجاویز دی ہیں وہ شریعت کے عین مطابق ہیں۔
پناہ گزینوں کی عالمی ایجنسی کا کہنا ہے کہ میانمار کے مسلم اکثریتی علاقے رخائن میں پرتشدد واقعات کے بعد ایک ہفتے سے بھی کم مدت میں 18,000 سے زیادہ روہنگیا مسلمان علاقے سے نقل مکانی کر کے بنگلہ دیش میں داخل ہوئے ہیں۔ میانمار میں حکام کے مطابق تشدد کا آغاز اس وقت ہوا جب روہنگیا شدت پسندوں نے جمعے کو 30 پولیس اسٹیشنز پر حملہ کیا، اور اس کے بعد شروع ہونے والی جھڑپوں کے نتیجے میں فوج کو بلانا پڑا۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے جاپان کے فضائی حدود میں میزائل داغنے کو بحر الکاہل میں فوجی آپریشنز کی جانب اپنا پہلا قدم قرار دیا ہے۔ تفصیلات ذیشان سفر سے۔
شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے بحر الکاہل میں واقع امریکی جزیرے گوام پر حملے کی دھمکی کو بھی دہرایا۔ منگل کو داغے جانے والا شمالی کوریا کا میزائل جاپان کے شمالی جزیرے ہوکائیڈو پر سے گزرتا ہوا سمندر میں جا کر گرا تھا، اور اس واقعے کے بعد جاپانی عوام کو ہوشیار رہنے کی تنبیہ جاری کی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر شمالی کوریا کے اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ برطانوی وزیراعظم نے جاپان کے دورے کے دوران چین پر زور دیا کہ وہ شمالی کوریا پر مزید دباؤ ڈالے۔
ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ٹویٹر پر لکھا ہے کہ امریکہ گزشتہ 25 سال سے پیونگ یانگ سے بات چیت کرتا رہا ہے اور رقم دیتا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ جب معاملہ شمالی کوریا کی جانب سے کیے جانے والے میزائل ٹیسٹ کا ہو تو اس کا حل بات چیت نہیں ہے۔ شام میں امریکی سربراہی میں قائم اتحاد نے جنگ بندی کے معاہدے کے تحت لبنان کی سرحد سے انخلا کرنے والی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں اور ان کے اہل خانہ کے قافلے پر بمباری کی ہے۔ امریکی سربراہی میں قائم اتحاد کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فضائی حملے کا مقصد قافلے کو مشرق کی جانب بڑھنے سے روکنا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن کے انتظامیہ نے سمندری طوفان ہاروی سے ہونے والی تباہی کے بعد شہر میں رات کے اوقات میں کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات ذیشان حیدر سے۔
سمندری طوفان ہاروی کے باعث گزشتہ جمعے سے جاری بارشوں کی وجہ سے شہر کے بیشتر حصے زیر آب آ گئے ہیں اور اطلاعات کے مطابق اب تک 20 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق شہر میں سیلاب آنے کے بعد چوری اور ڈکیتی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اور ہیوسٹن کے میئر سلویسٹر ٹرنر کا کہنا ہے کہ کرفیو کی مدد سے وہ چوری چکاری کے بڑھتے ہوئے واقعات پر قابو پانے کی کوشش کریں گے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بی بی سی اردو سروس کے خصوصی سلسلے تقسیم کے 70 سال میں آج آپ کو سنوائیں گے ہمارے سابق ساتھی علی احمد خان کی کہانی، جن کا خاندان تقسیم ہند کے کچھ تو خون سے تو محفوظ رہا لیکن تقسیم پاکستان کی بھینٹ چڑھ گئے۔ علی احمد خان سے خصوصی گفتگو سربین میں آگے چل کر سنیے گا۔ پہلے آتے ہیں آج کے اہم موضوع کی طرف۔ دنیا کے مختلف ممالک کی طرح بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی جبری گمشودگی کے خلاف عالمی دن کے موقع پر متاثرین کی بڑی تعداد نے مختلف مقامات پر دھرنے دیے۔ سری نگر میں گمشدہ افراد کے لواحقین کے ساتھ سماجی اور سیاسی حلقوں نے بھی اظہار یکجہتی کیا۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
لاپتہ افراد سے متعلق یکجہتی کے عالمی دن پر گمشدہ پیاروں کے انتظار میں درجنوں مرد، خواتین اور بچے ہر سال دھرنے پر بیٹھتے ہیں۔ سری نگر کی صفیہ آزاد 23 سال سے خاوند کے انتظار میں ہیں، لیکن ان کی واپسی کا انہیں آج بھی یقین ہے۔
ہمارا دل یقین نہیں کرتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ ان کو باضابطہ تک کسی نے لیا ہے، پکڑ کے گھر لایا ہے، شام کو ریڈ ڈالا ہے۔ جو لڑکے ان کے ساتھ بند تھے، ایک سال ڈیڑھ سال کے بعد ان کو ریلیز کیا تو انہوں نے بولا ہمارے ساتھ، کیسے ہم مان لیں گے ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔
26 سال سے لاپتہ بیٹے کو تلاش کر رہی پروینہ آہنگر انصاف کی اس لڑائی میں پیش پیش ہیں۔ انہوں نے لاپتہ افراد کے لواحقین کی تنظیم ایسوسیشن آف پیرنٹس آف ڈسپیئرڈ پرسنز قائم کر لی ہے، جس کے تحت بیرون ممالک کا بھی وہ دورہ کر چکی ہیں۔
ہماری انتظار ختم نہیں ہو جائے گا جب تک ہماری مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا۔ ہماری پاس نہ کوئی مال گزار نہ کوئی جیل ہے، ہم جب تک زندہ ہے تب تک لڑے گا۔
انسانی حقوق کے اداروں کا کہنا ہے کہ 27 سالہ شورش کے دوران 8000 لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں اور ان کے 2 لاکھ سے زیادہ لواحقین انصاف چاہتے ہیں۔ اے پی ڈی پی کے بانی اور کوالیشن آف سول سوسائٹیز کے سربراہ پرویز امروز کہتے ہیں کہ حکومت ہند تحقیقات کو ٹال رہی ہے۔
سری لنکا میں 4 کمیشن اپوائنٹ ہوئے ہیں، نیپال میں ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی لاپتہ جو ہے وہاں بھی کمیشن اپوائنٹ ہوئے ہیں، تھائی لینڈ، جہاں بھی، لیکن کشمیر جو واحد ہے کہ یہاں یہ کمیشن اپوائنٹ نہیں کرتے کہ کتنے لوگ لاپتہ، یہ تو دینا ہی کرتے ہیں نا، لیکن آفیشلی یہ مانتے ہیں کہ 4000 لوگ جو ہے وہ مسنگ ہیں، وہ گئے کہاں ہیں۔
ابھی صرف متاثرین کا ہی مسئلہ نہیں رہا، تعلیم یافتہ رضاکار بھی متاثرین کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ سبیا ڈار ان درجنوں لڑکیوں میں سے ہیں جنہوں نے لاپتہ افراد کے لواحقین کی مدد کرنے کو ہی مستقل مصروفیت بنا لیا ہے۔
جب تک کہ گھر والے کام کرنے دیں آگے تو تب تک یہ کام کرنا ہے، ایون دو کیونکہ یہاں پہ ہم کشمیر میں رہتے ہیں، پھر بیٹی کی شادی ہوتی ہے پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر نہیں بھی کرنے دیا آئی ول ورک فرام مائی ہوم اینڈ آئی ول نیور اسٹاپ دس ورک۔
بھارتی دانشوروں کا ایک حلقہ بھی ان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے۔ برطانیہ اور بھارت کی مختلف یونیورسٹیوں میں درس و تدریس میں مصروف پروفیسر دیویش آنند بھی دھرنے میں شریک تھے۔
انڈین سٹیٹ ہے وہ کافی سکسیسفل رہا ہے ان کنونس کرنے میں لوگوں کو کہ کشمیر میں جو پرابلم ہے وہ ہیومن رائٹس کا پرابلم نہیں ہے، وہ فریڈم کا پرابلم نہیں ہے، وہ پاکستان کا پرابلم ہے، اور یہ اس پروپوگانڈا میں انڈین ڈیموکریسی کافی سکسیسفل رہا ہے، اور میں کہوں گا یہ انڈین سول سوسائٹی کا بہت بڑا فیلئر ہے۔
واضح ہے مقامی حکومت یہ اعتراف کر چکی ہے کہ 4000 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں، لیکن گمنام قبروں سے لاشیں نکال کر ان کی ڈی این اے جانچ کی تجاویز اور سفارشات پر ابھی تک بھارت اور کشمیر کی حکومتیں خاموش ہیں۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں سے لوگوں کی جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں اکثریت ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی ہے جو ریاست مخالف نظریات کی حامی ہیں۔ لاپتہ افراد کے لواحقین نے آج بھی اپنا احتجاج جاری رکھا۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
کراچی پریس کلب کے باہر آج انسانی حقوق کمیشن، وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ اور دیگر جماعتوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ پریس کلب کے باہر امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف ایک بڑے احتجاج کے باعث ان مظاہرین کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ دیوار کے سائے میں وائس فار مسنگ پرسنز اور جی ایس این محاذ کی جانب سے کیمپ لگایا گیا، جس میں لاپتہ افراد کے لواحقین بھی بھوک ہڑتال میں شریک رہے۔ سورٹ لوہر کے والد ہدایت اللہ لوہر لاڑکانہ سے 6 ماہ قبل لاپتہ ہو گئے تھے۔
سیکنڈ ایئر کی فیس جمع نہیں کروائی، کیوں نہیں جمع کروائی؟ کیونکہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، میں کس طرح سے اپنی سیکنڈ ایئر کی ایڈمیشن لوں؟ تو اس طرح سے ہماری پڑھائی برباد ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم مینٹلی طور پہ بہت ڈسٹرب ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے سندھ کے اندر کافی عرصے سے ہمارے قومی کارکن کھمبے گم کر دیا جا رہا ہے۔ ان کو جو بھی ان کا کوئی بھی گناہ آ رہا ہے، ان کو کوئی بھی ہے، کسی بھی انوالو ہیں کسی بھی ایکٹیویٹی میں، تو ان کو پاکستان کے آئین مطابق، پاکستان کے قانون مطابق ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، ان کو سزا دی جائے۔
خادم حسین آری جو محکمہ خوراک میں ملازم تھے، وہ اپریل سے لاپتہ ہیں، جبکہ اسی عرصے میں سندھ سے درجن کے قریب لوگ لاپتہ ہوئے۔ تنویر آری جو خادم حسین کی بیٹی ہیں۔
جی، ایف آئی آر ہماری سیکنڈ ڈے پہ ہی ہم نے پٹیشن داخل کی تھی، اس کے بعد ہماری کوئی 25 ڈیز کے بعد جو ایف آئی آر ہماری ہو گئی تھی، اس کے بعد ہماری ہیئرنگ ہوتی رہتی ہیں۔ 8 ہیئرنگ ابھی تک ہماری ہو چکی ہیں، جس میں جے آئی ٹی بھی بنی ہے۔ جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کے دوران جو ہے وہ انہوں نے ایجنسی والوں نے ایک رپورٹ درج کروائی تھی، کورٹ میں پیش کی تھی کہ یہ بندہ ابھی تک ہمارے پاس ہے نہیں، جیسے ہمیں کوئی کلو ملتا ہے تو ہم اسے جو ہے نا کورٹ میں پیش کریں گے۔
کراچی کے علاوہ حیدرآباد اور لاڑکانہ میں بھی قوم پرست جماعتوں اور انسانی حقوق کمیشن کی جانب سے جبری گمشدگیوں کے خلاف احتجاج کیے گئے، اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
وائس فار دا مسنگ پرسن آف سندھ نامی تنظیم سے وابستہ پھنل ساریو بھی لاپتہ ہونے والے افراد میں شامل ہیں۔ میں نے ان کی صاحبزادی ماروی ساریو سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا ان کے والد کی کوئی خیر خبر ہے۔
نہیں، ابھی تک کوئی بھی خبر نہیں ملی، کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ وہ 3 اگست کو لاپتہ ہیں، 3 اگست کو ان کو کڈنیپ کر دیا گیا تھا، ابھی تک ہمیں کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ گنہگار لوگ تو کھلے عام گھومتے ہیں، جو قتل کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، غیر قانونی کام کرتے ہیں۔ میرے ابو تو غریب ہیں، وہ ہمیشہ انہوں نے ہر انسان کے جائز حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، تو ان کو کیوں ظاہر نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ تو بتائیں نا کہ انہوں نے کون سا گناہ کیا ہے، وہ تو کرمنل بھی نہیں ہے، ان پہ کوئی کرائم بھی نہیں ہے۔
اچھا، یہ بتائیے کہ سندھ میں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے سیاسی کارکنوں کے بارے میں کیا اعداد و شمار ہیں؟ آپ کے پاس ہیں کچھ اعداد و شمار کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ سندھ بھر سے لاپتہ ہیں؟
ہاں، وہ بہت لوگ مسنگ ہیں، لیکن مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے۔
اچھا،
اور ہم یہ پتا چل رہا ہے کہ بہت لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، جن کو اگست میں ہی اٹھا لے گئے تھے، ان کو چھوڑ دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں عید سے پہلے ہمارے ابو کو چھوڑ دیں، وہ تو بیمار ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ میڈیسن کے بنا رہ نہیں سکتے۔ ہم پورا دن پانچوں بہنیں روتی ہیں، ہم پورا دن گیٹ پہ دیکھتی ہیں کس ٹائم ہمارا ابو آئے گا، دن رات ہماری گیٹ پہ نظر ہوتی ہے۔
اچھا، یہ جو جتنے بھی لوگ لاپتہ ہوئے ہیں جبری طور پر، آپ کہہ رہی ہیں کافی اسی اگست کے مہینے میں کافی لوگ لاپتہ ہوئے ہیں، تو یہ لوگ، ان کی سیاسی وابستگی کیا تھی یا ان کے نظریات کیا تھے؟ کیا کام کیا کرتے تھے یہ لوگ؟
آئی تھنک کہ وہ کچھ پارٹیز میں تھے، جو لوگ مسنگ ہو گئے ہیں وہ پارٹی میں تھے۔ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ جو یہ جو فلیگ ریڈ کلر کا ہوتا ہے، وہ جو بھی اٹھاتا ہے ان کو لے جاتے ہیں، ان کو کڈنیپ کر جاتے ہیں۔ لیکن میرا ابو اس پارٹی میں نہیں تھا، وہ مجھے پوری طرح سے شیور ہے وہ نہیں تھا اس پارٹی میں، وہ ہر کسی کا ساتھ دیتا تھا۔ آپ فیس بک پہ دیکھو نا، وہ ہر کسی کے ساتھ آپ کو تصویر میں ملے گا، ہر کسی کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن وہ کسی بھی پارٹی میں نہیں ہے۔
یہ تھیں وائس فار دی مسنگ پرسنز آف سندھ سے وابستہ لاپتہ شخص پھنل ساریو کی صاحبزادی ماروی ساریو۔ جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کے مسئلے کی بازگشت اکثر بلوچستان میں بھی سنائی دیتی ہے۔ میں نے وائس آف مسنگ پرسنز آف بلوچستان کے ماما قدیر سے بات کی اور پوچھا کہ حکومت نے جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کی بازیابی اور اس تمام مسئلے کے خاتمے کے وعدے کیے تھے، لیکن اس سے فرق کیا پڑا؟
لیکن سر، اس میں تو نواز شریف جب الیکشن لڑ رہا تھا تو ہر جگہ الیکشن کمپین میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں سب سے پہلے بلوچستان کا مسئلہ حل کروں گا اور مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل کروں گا، آپریشن کا مسئلہ حل کروں گا، جہاں جہاں بلوچستان میں آپریشن ہو رہا ہے، اور نصف شدہ لاشوں کی میں مسئلہ حل کر دوں گا۔ لیکن جب اقتدار میں آیا تو اس نے بالکل چپ ساتھ لی، بالکل کوئی ان کے بارے میں ذکر تک بھی نہیں کیا, تو وہ بھی خاموش ہو گیا. آ کے کراچی میں پریس کانفرنس کی کہ میں مسنگ پرسن اور بلوچستان کے مسئلے پہ بالکل بے بس ہوں, بے اختیار ہوں. اب جو ہے نا اس وقت جب میں نے لانگ مارچ کی 2013 میں, اس وقت ہمارے مسنگ پرسن کی تعداد 18,000 کے قریب تھی. اب اس وقت بڑھتے بڑھتے تقریباً 35,000 لاپتہ افراد اور مسخ شدہ لاشیں جو ہے نا 8,000 سے زیادہ ہیں. آپریشن روزانہ ہو رہا ہے.
اچھا ماما قدیر, یہ آپ نے جو 35,000 مسنگ پرسنز, یہ آپ کا دعویٰ ہے یا اصل میں اس میں کوئی ریسرچ ہے, کوئی اتھینٹک فگرز ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ دیگر تنظیموں کے مقابلے میں آپ کے فگرز یا اعداد و شمار زیادہ کیوں ہیں, وجہ کیا ہے اس کی؟
جی میرا اعداد و شمار خود بھی کم ہے. جب آپ کچھ دن پہلے ڈاک اعلیٰ نظر کا نام سنا ہوگا, جو ہمارے مسلط جدوجہد کے لیڈر ہیں, انہوں نے 40,000 کا کہا تھا کہ اس وقت ہمارے پاس 40,000 کی فگر ہے, جو ہم لوگ بالکل سالانہ اپنی رپورٹ بھی بناتے ہیں. ابھی بھی میرے پاس 2016 کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے سر, کہ ہم نے جو کیلکولیٹ کرتے ہیں, جو ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے کوآرڈینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں جہاں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تو ان کے نام, اتا پتہ, وندیت, عمر, کہاں سے اٹھایا, کس بجے اٹھایا, یہ سارے ہم نوٹ کرتے ہیں سر. جب ہم لانگ مارچ میں تھے تو یہ سارا فگر ہم نے ثبوت کے ساتھ اقوام متحدہ کو اور یورپی یونین کو بھی دیا تھا. انہوں نے بھی تصدیق کی تھی کہ واقعی یہ مسئلہ اتنا ہی ایسا ہی گمبھیر ہے. پھر انہوں نے نواز شریف سے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن انہوں نے تو ہمارے ہمیں ثبوت کے ساتھ یہ پیش کیا ہے سر.
آپ وائس فار مسنگ پرسنز آف بلوچستان کے ترجمان ماما قدیر کی گفتگو سن رہے تھے, جن کے مطابق جبری طور پر گمشدہ افراد کی تعداد 35,000 ہے. مگر جب میں نے حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار الحق کاکڑ سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے مشن کے مطابق بلوچستان میں لاپتہ افراد کی تعداد صرف 50 ہے.
میرے خیال میں آپ کی آڈینس کو یہ ڈیسائیڈ کر لینے دیں. 50 میں نہیں کہہ رہا, حکومت بلوچستان کا ترجمان نہیں کہہ رہا, یہ یو این کی کمیٹی فار انفورس ڈسپیئرنس کہہ رہی ہے.
نہیں, لیکن بلوچستان کی حکومت کے اپنے اپنے
پاکستان کہہ رہا ہے.
آپ کے اپنے بھی یہی فگر ہیں
ہمارے ہاں تعداد, ہمارے ہاں 98 کی فگر ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس موجود ہے, جس کو ہم کیس بائی کیس ایگزامن کر رہے ہیں.
آپ نے آپ کی حکومت کے کسی بھی اہلکار نے ماما قدیر سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا ہے کہ یہ 35,000 کا فگر وہ کہاں سے ان کے پاس آیا؟
دیکھیں, ہم سمجھ سکتے ہیں ان کا اور ان کے آرگنائزیشن کے بہاف کے جو وہ بولتے ہیں. ہم جتنے بھی رسپانسبل, حکومت بلوچستان نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک کمپلینٹ سیل کھولا ہوا ہے. یہ کام جو بھی لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ ان کے کوئی کمپلینٹس ہیں وزاوی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے, وہ اس قسم کی پریکٹس میں انوالو ہیں, تو وہ بی بی سی سے بات کرنے یا کسی اور آرگنائزیشن سے بات کرنے سے پہلے میرے خیال میں ایز اے رسپانسبل اور قانون پر عمل درآمد کرنے والے شہری کی حیثیت سے پہلے وہاں کمپلین کریں. یہی تو ہمارا رونا ہے کہ یہ پروپیگنڈا,
وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سارے اقدامات کر چکے ہیں, وہ گورنمنٹ کے پاس بھی گئے ہیں, وہ یو این میں بھی انہوں نے یہ رپورٹ جمع کرائی ہے.
یو این نے کیوں 50 کی فکر دی ہے؟
نہیں, یو این تو یہ اگر یو این یا کوئی بھی انٹرنیشنل ادارہ تحقیقات کرنا چاہے تو بلوچستان حکومت انہیں آنے کی اجازت دے گی؟
یو این کا ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن 2009 میں آلریڈی آ چکا ہے. اگر آپ کو تک یہ اطلاع نہیں پہنچی ہے تو میں دے دیتا ہوں.
کاکڑ صاحب, 2009-2017 میں 8 سال کا فرق ہے, تو ان 8 سالوں میں جو
2009 اور 2017 سے ان صاحب اور ان جیسے دیگر افراد جو ہیں وہ 18,000 سے 35,000 اور 40,000 میں گھوم رہے ہیں. اسی لیے وہ فیکٹ فائنڈنگ مشن دوبارہ انہوں نے آنے کے لیے کبھی ہمارے پاس درخواست نہیں کی. اگر وہ درخواست کریں گے یو این کے لوگ تو پھر ہم اس کو کنسیڈر ضرور کریں گے.
کاغذ صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت نے جبری طور پر لاپتہ ہونے والے سیاسی کارکنوں کی بازیابی کے لیے اب تک کیا کیا؟
ہمارے ہاں ایک بھی سیاسی کارکن جبری طور پہ لاپتہ نہیں ہوا ہے.
یہ تھے بلوچستان کی حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکڑ. رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا. پاکستان کی پارلیمنٹ میں آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی افغانستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق پالیسی سے اس پر بحث ہوئی. قومی اسمبلی میں امریکی صدر کی پاکستان مخالف تقریر اور افغانستان میں امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن کے بیان کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی اور ایوان بالا یعنی سینٹ میں پالیسی گائیڈ لائنز بھی متفقہ طور پر منظور کی گئیں. اسلام آباد سے فرج جاوید.
پاکستان کی قومی اسمبلی میں ملک کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے قرارداد پیش کی جس میں امریکی صدر کے الزامات اور افغانستان میں امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن کے بیانات کو دھمکی آمیز قرار دیا گیا ہے. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان جنرل جان نکلسن کا طالبان شورا کی کوئٹہ اور پشاور میں موجودگی کا دعویٰ مسترد کرتا ہے. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے انڈیا کو افغانستان میں بالادست بنانے سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہوگا. وزیر خارجہ خواجہ آصف نے افغانستان اور امریکہ سے مطالبہ کیا کہ سرحد پار سے پاکستان میں ہونے والی کارروائیوں کو روکا جائے.
The National Assembly expresses a serious concern over the increasing concentration of ISIS.
قومی اسمبلی پاکستان کی سرحد کے ساتھ افغان صوبوں میں داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر تشویش کا اظہار کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ افغانستان، امریکہ اور اس کے اتحادی پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے والے دہشت گردوں اور عسکریت پسندوں کے لیڈروں کے لیے اپنی سرحدیں بند کریں.
قرارداد میں حکومت پاکستان کو سفارشات پیش کی گئیں کہ حکومت امریکی عہدیداروں کے دورے پاکستان اور پاکستانی عہدیداروں کے امریکی دورے کو ملتوی کرنے پر غور کرے. سفارشات میں امریکہ کو پاکستان کی فضائی اور زمینی حدود پر پابندی، افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے ٹائم فریم کی تشکیل، امریکی امداد کی عدم موجودگی میں معاشی صورتحال پر قابو، افغانستان کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ اور دوست ممالک کے ساتھ رابطے قائم کرنے پر غور کرنے کی تجاویز شامل ہیں. اس سے پہلے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے کہا کہ امریکی صدر پاکستان میں دہشت گردوں کو پناہ ملنے کے ثبوت پیش کریں.
وہ امریکنز بھی دے دیں ہمیں ثبوت، ہم دیکھیں گے اور پھر ہم بات بھی کریں گے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہم کسی دہشت گرد کو، افغانی دہشت گرد کو یہاں پناہ دیں اور اپنے نیبرنگ کنٹریز کو ہم ٹربل میں ڈالیں؟
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دلی کے ذریعے کابل میں امن نہیں آ سکتا. مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری نثار علی خان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو تصحیح اس قرار دیا اور کہا کہ افغانستان میں امن امریکہ سے زیادہ پاکستان کے مفاد میں ہے.
ہم بیانیاں بنائیں، فورن آفس والوں کو بلائیں، گورنمنٹ بیٹھے، اپوزیشن بیٹھے، جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، ادارے بیٹھے، پھر یک زبان ہو کر اس بیانیہ کو اون کریں.
اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی جس میں ان خطرات اور مشکل صورتحال پر غور کیا گیا جو علاقائی اور عالمی سطح پر تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے قومی سلامتی کو لاحق ہیں. کمیٹی کے اجلاس میں ایک ذیلی کمیٹی بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا جو اس تناظر میں مخصوص تجاویز مرتب کرے گی. فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد.
امریکہ کے شہر ہوسٹن میں ایک ہفتے کے دوران ہونے والی بارشوں سے زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. اب تک شہر میں 30 انچ تک بارش ہوئی ہے جس سے سڑکیں دریاؤں کا منظر پیش کر رہی ہیں. نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ.
امریکی ریاست ٹیکساس میں سمندری طوفان ہاروی کے سبب اب تک 30 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں ہیں. طوفان کے باعث گزشتہ جمعے سے جاری بارش کی وجہ سے ہیوسٹن شہر کے بیشتر حصے زیر آب آ گئے ہیں. ہیوسٹن شہر انتظامیہ نے منگل کی رات کرفیو بھی نافذ کیا جس سے املاک کی لوٹ پاٹ کو روکا جا سکے. سیلاب کے بعد سے شہر میں چوری اور ڈکیتی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور کرفیو کے ذریعے چوری روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہیوسٹن شہر کے پولیس چیف آرٹ اسیویدو نے لوٹ پاٹ کرنے والوں کو خبردار کیا.
We take advantage of people and prey on them in these circumstances. That's despicable behavior.
جو لوگ ان حالات کا فائدہ اٹھا کر عام لوگوں کو چوری ڈکیتی کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ نہایت ہی شرمناک عمل ہے، لیکن میں ان لوگوں کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم انہیں گرفتار کریں گے اور وہ قانون سے بچ نہیں پائیں گے اور ہم انہیں سخت ترین سزا دلانے کی بھی کوشش کریں گے. یہ تھے پولیس چیف کے الفاظ. رات کے اوقات کا کرفیو رات 12 بجے سے صبح 5 بجے تک رہے گا اور اس کرفیو کو غیر معینہ مدت کے لیے نافذ کیا گیا ہے، لیکن امدادی کارکنان اور نوکری پیشہ افراد اس کرفیو سے مستثنی ہوں گے. جمعے سے اب تک ہیوسٹن میں 4 فٹ سے زیادہ بارش ہو چکی ہے جو کہ ایک ریکارڈ ہے. سیلابی ریلے کے سبب 3000 سے زیادہ مکانات پانی میں بہہ گئے ہیں. سیلابی پانی سے بچنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر پہنچ گئے ہیں. شہر کے باہر بنے ڈیموں سے پانی کے اخراج کے سبب قریبی آبادیوں میں سیلابی پانی میں اضافہ ہو سکتا ہے. طوفان سے ہونے والی ہلاکتوں میں اضافہ ہونے کے امکانات ہیں کیونکہ ابھی ریسکیو اہلکار پانی میں ڈوبے بہت سے گھروں اور گاڑیوں تک نہیں پہنچ پائے ہیں. سمندری طوفان ہاروی سے اب تک قریب $110 ارب کا نقصان ہو چکا ہے جسے امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ تصور کیا جا رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اہلیہ میلانیا کے ساتھ ٹیکسس کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا اور ہاروی سے ہونے والے نقصان کا جائزہ لیا۔ کارپس کرسٹی علاقے میں سیلاب زدگان سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا،
This is historic, it's epic what happened, but you know what? It happened in Texas and Texas can handle anything.
یہ طوفان بہت بڑا تھا اور ہم ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ٹیکسس میں ہوا ہے اور ٹیکسس تو کسی بھی صورتحال سے نمٹ سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ جلد از جلد اقدامات اٹھائیں گے تاکہ ریاست ٹیکسس کو قدرتی آفات سے نمٹنے میں آسانی ہو۔
یہ تھے نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔ سربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے تین رکنی ٹرائبونل نے پی ایس ایل اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں ملوث کرکٹر شرجیل خان پر 5 سالہ پابندی عائد کر دی ہے۔ اس 5 سالہ پابندی میں 2.5 سال کی معطلی کی سزا بھی شامل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2.5 سال کے دوران شرجیل خان کا چال چلن درست رہا تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ ان پر سے اگلے 2.5 سال کی پابندی ختم کر سکتا ہے۔ شرجیل خان پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن ضابطۂ اخلاق کی 5 شکوں کی خلاف ورزی کا الزام تھا، جن کا تعلق مشکوک افراد سے ملنے، اس بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو مطلع نہ کرنے اور مشکوک افراد کی خراب کارکردگی کے لیے پیشکش قبول کرنے سے ہے۔ بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کے خلاف میرپور میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ سنسنی خیز مقابلے کے بعد 20 رن سے جیت لیا۔ یہ بنگلہ دیش کی آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ میں پہلی کامیابی ہے۔ آسٹریلیا کو میچ جیتنے کے لیے 265 رن کا ہدف ملا تھا، لیکن پوری ٹیم 244 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ شکیب الحسن نے 85 رن دے کر 5 وکٹیں حاصل کی۔ انہوں نے پہلی اننگز میں بھی 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور بنگلہ دیش کی پہلی اننگز میں 84 رن اسکور کیے۔ ویسٹ انڈین بیٹسمین شائے ہوپ نے انگلینڈ کے خلاف ہیڈنگلے ٹیسٹ میچ کی شاندار جیت کو ویسٹ انڈین کرکٹ کو دوبارہ اس کے اصل مقام پر لے جانے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ ویسٹ انڈیز نے 322 رن کا ہدف 5 وکٹوں پر حاصل کر کے انگلینڈ کی سرزمین پر 17 سال میں پہلی کامیابی حاصل کی ہے، جس میں شائے ہوپ نے دونوں اننگز میں سینچریاں بنائیں۔ ہوپ کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ اس جیت سے ویسٹ انڈیز کے لوگ خوش ہوں گے، کیونکہ وہ اپنی ٹیم کو دوبارہ بلندی پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یو ایس اوپن میں دفاعی چیمپئن اینجلی کربر کو پہلے ہی راؤنڈ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں جاپان کی 19 سالہ ناؤمی اوساکا نے 6-3 اور 6-1 سے ہرا دیا۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور۔ سربین کے اگلے حصے میں آپ کو سنوائیں گے بی بی سی اردو سروس کے خصوصی سلسلے تقسیم کے 70 سال میں ہمارے سابق ساتھی علی احمد خان کا خصوصی انٹرویو، جن کا خاندان تقسیم ہند میں تو محفوظ رہا لیکن تقسیم پاکستان کی بھینٹ چڑھ گیا۔ یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچا۔ اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
دنیا بھر میں آج لاپتہ افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پہ بلوچستان اور سندھ سمیت انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں بھی متاثرین کی بڑی تعداد نے احتجاج کیا۔ پاکستان کے شہر راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے میں اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ پناہ گزینوں کی عالمی ایجنسی کا کہنا ہے کہ میانمار کے مسلم اکثریتی علاقے رخائن سے گزشتہ ایک ہفتے میں 18,000 سے زیادہ روہنگیا مسلمان نقل مکانی کر کے بنگلہ دیش میں داخل ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق دفتر کے اہلکار نے وینزویلا کی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو سختی سے دبا رہی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں سمندری طوفان ہاروی سے ہونے والی تباہی کے بعد شہر میں رات کے اوقات میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ 1947 میں برصغیر کے مسلمانوں کو علیحدہ وطن تو ملا، مگر نسلی، سماجی اور سیاسی مساوات اور مذہبی رواداری کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب کے نام پر قائم ہونے والا ملک ایک بار پھر نسلی اور لسانی بنیادوں پر بٹ گیا۔ ہمارے خصوصی سلسلے تقسیم کے 70 سال میں پیش خدمت ہے ہمارے سابق ساتھی علی احمد خان کی کہانی، جن کا خاندان تقسیم ہند کے کشت و خون سے تو محفوظ رہا مگر تقسیم پاکستان کی بھینٹ چڑھ گئے۔ علی احمد خان نے اپنی کہانی ہمارے ساتھی عمر آفریدی کو سنائی۔
آؤ یا قربان، مشرقی یو پی کے ضلع غازی پور کے گاؤں زمانیہ میں پیدا ہونے والے علی احمد خان کے اجداد صدیوں پہلے روزگار کے بہتر مواقع کی تلاش میں افغانستان سے ہندوستان گئے اور دھیرے دھیرے مقامی ثقافت میں رچ بس گئے۔
وہاں اب بھی جو محلے ہیں وہ خٹک ٹولی، خٹکوں کا محلہ ہے، سبحان ٹولی، کوئی سبحان صاحب تھے ان کا، لودھی محلہ، توخی محلہ، وہاں صرف توخی زیادہ تر ہوتے ہیں۔ ہم خاندان میں، ہمارے دادا جو تھے وہ ارمڑ تھے، ہماری دادی توخی تھی، تو ایسے بھی قبائل ہیں جو پورے کے پورے یہاں سے منتقل ہو گئے، اپنے قبائلی علاقوں سے یا افغانستان سے ہو جا کے ہندوستان میں۔ جیسے آپ کو لوہانی کم ملیں گے، معاشرتی اعتبار سے تو ہم مشرقی یو پی کے تھے، گانے مشرقی یو پی گاتے تھے، زبان جو تھی وہ بولتے تھے، لیکن نسلی اعتبار سے ہم پٹھان تھے، اور آپ کو شاید معلوم ہو کہ پٹھان قبائل اڑیسہ تک پائے جاتے ہیں۔
صدیوں پر محیط یگانگیت تقسیم ہند کے ساتھ اچانک کیسے بیگانگیت میں بدلی؟
میرے چچا جو تھے وہ کمیشن ہوئے ایئر فورس میں، جب آزادی ملی اس وقت ہم لوگ آوادی میں تھے، تو وہاں وہ ہمارے دادا ایک دن چائے پہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے یاد ہے، تو میرے چچا آئے، انہوں نے کہا کہ ابا میاں ایسے ایسے آپشن مانگا گیا ہے تو ہم کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پاکستان میں مواقع بہتر ہوں گے تو تم پاکستان کے لیے آپٹ کرو۔ چنانچہ انہوں نے پاکستان کے لیے آپٹ کر دیا، لیکن میرے والد سخت مخالف تھے، پاکستان کے بھی، مسلم لیگ کے بھی، کانگریس ہی تھے وہ۔ جب میرے والد نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، تو میرے دادا نے کہا کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو ہم تمہارے دو بچوں کو لے جائیں گے، اس لیے کہ تم اپنے مستقبل کے ذمہ دار ہو، ان کے مستقبل کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی۔ تو وہ لے آئے، اور اس زمانے میں گھر کے بڑے کو کوئی آدمی اپوز نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ میری والدہ بھی نہیں چاہتی تھیں کہ ہم لوگ آئیں۔ ہمارا پہلا خاندان تھا جو پاکستان جا رہا تھا، تو ہر آدمی آ کے پوچھتا تھا بھائی پاکستان کیا ہے، کیسا ہے۔ اس زمانے میں یہ ہے کہ گھر کے لوگ نوکری کی تلاش میں تو دلی اور کانپور اور کلکتہ، بامبے جایا کرتے تھے، تو ہماری اماں کے ذہن میں یہی کنسیپٹ تھا کہ بھائی یہ جا رہے ہیں، پھر جب ہوگا تو آ جائیں گے۔ یہ کنسیپٹ کہ وہ ہجرت کر رہے ہیں اور لاک اسٹاک اینڈ بیرل چھوڑ رہے ہیں، اس کو وہ کنسیپٹ تھا ہی نہیں۔ تو لوگ آتے تھے پوچھنے کے لیے کہ بھائی کیسے جا رہے ہو، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ ہماری ایک اہرنی، وہ دودھ دینے والی تھی، وہ ہندو تھی، تو وہ آ کے روتی تھی کہ ان بچوں کو میں نے دودھ پلایا ہے اور یہ کیا ہے، تو میری اماں اس کو سمجھاتی تھیں کہ بھائی ایسے سب جاتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں، تو ایسے ہی یہ بھی جائیں گے اور آئیں گے، اور ہم یہاں ہیں تو یہ کیسے نہیں آئیں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب مہاتما گاندھی کا قتل ہوا تو ایک سناٹے کی سی کیفیت ہو گئی, اور میں باہر کھیل رہا تھا تو میرے دادا آئے اور انہوں نے بغیر کچھ پوچھے اچھے مجھے ڈانٹا اور ایک بڑے زور کا تھپڑ بھی مارا کہ گھر کے اندر چلو. تو وہ بھی جا کے گھر میں بیٹھ گئے, حالانکہ وہ گھر میں بیٹھنے والے آدمی تھے, ہمیشہ بیٹھک میں بیٹھے رہتے تھے, لوگ آتے رہتے تھے, بات ہوتی رہتی. تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بڑی عجیب سی بات ہو گئی. تو وہاں بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ ایک ہمارے والد کے پرانے دوست تھے, جلاہے تھے نے ویور, تو وہ دروازے پر آئے, انہوں نے پکار کے کہا کہ جی مہاتما گاندھی کا قاتل ایک ہندو ہے, مسلمان نہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو ایک ٹینشن سا پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں مسلمان ہو تو کیا ہوگا, تو وہ ہمارے دادا بھی ریلیکس کر گئے اور گھر کے دوسرے لوگ بھی ریلیکس کر گئے. اور اس کے بعد پھر ایک مسلمانوں میں کیفیت پیدا ہوئی کہ بھئی یہاں حالات جو ہیں وہ اب ان کے لیے بہتر نہیں رہے.
تقسیم کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کی سنگینی کا اندازہ مسلمان اور ہندو اشرافیہ کو نہ تھا.
یہ جو رائٹ تھا, ہندو مسلم رائٹ, اس کے بارے میں جو عام کنسیپٹ تھا وہ شرفا کے درمیان یہ تھا کہ یہ گنڈے بدماشوں کا کام ہے, یعنی یہ نہیں تھا کہ صاحب مسلمان ہندو سے لڑ رہے ہیں یا ہندو مسلمان سے لڑ رہے ہیں, بلکہ یہ تھا کہ یہ فسادی کچھ گنڈے بدماش ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں.
پاکستان میں علی احمد خان کا پہلا پڑاؤ کراچی تھا, جہاں ان کے معصوم ذہن کو پرانے اور نئے وطن کے سماجی تضادات نے پے در پے ثقافتی دھچکوں سے دوچار کیا.
ہمارے چچا کی پوسٹنگ کراچی ہوئی تو ہم لوگ ان کراچی آ گئے, اور شروع شروع میں موری پور میں رہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ جن عورتوں نے جہاز میں برقعے پہنے ہوئے تھے وہ دوسرے دن جب ہم سے ہمارے گھر ملنے آئیں تو ان کا برقع اترا ہوا تھا. اور یہ وہ ہماری بستی زمانیہ میں یا اپنی بستی میں وہ یہ ایسا نہیں کر سکتی تھی. لوگ کہتے کہ جی فلانے کی بہو ہے, فلانے کی بیٹی ہے. یہاں یہ پل نہیں تھا, ایک کلچرل جو ٹیبو بنتا ہے وہ یہاں نہیں تھا. یعنی بچے ہی تھے ہم, کوئی زیادہ میرا خیال 8-9 سال کی عمر ہوگی, لیکن یہ کہ یہ فرق میں نے محسوس کیا اور بڑی شدت سے محسوس کیا. اچھا ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جیسے زمانیہ ہی میں یا اس سے پہلے اور بھی جہاں ہم رہتے تھے شہروں میں بھی, وہاں اگر لوگ آتے تھے تو یہ نمائش کہ ہم دولت مند ہیں یا ہمارے پاس گاڑی ہے یا بنگلہ ہے, یہ بڑی معیوب بات سمجھی جاتی ہے. اس کو یعنی کلچرلی بہت برا سمجھتے تھے کوئی آدمی یہ ظاہر کرے کہ ہم دولت مند ہیں. پاکستان میں آنے کے بعد جو فرق میں نے محسوس کیا وہ یہ کہ یہ عیب جو ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا, مندمل ہو رہا تھا. لوگ یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہمارے باپ نواب تھے اور ہمارے یہاں باغ تھا اور یہ تھا وہ تھا. تو جیسے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, میرے ایک بزرگ تھے تو ان کے سامنے بیٹھے بیٹھے میں نے اپنے ایک رشتہ دار کا, جو بڑے قریبی رشتہ دار تھے, غالباً میرے ماموں تھے, میں نے ان کا ذکر کر دیا کہ جی وہ کلرک ہیں فلانے اس میں. تو ہر آدمی سناٹے میں آ گیا, اور بعد میں پھر مجھے میرے بزرگوں نے بتایا کہ یہ بات ایسے نہیں کہنی چاہیے. پاکستان بننے کے بعد یہ ہوا کہ ہر آدمی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا. میں ہر ایک کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا, لیکن اپنے خاندان کے بارے میں کہ ہمیں وہ چیزیں جو ہمارے لیے بری ہو سکتی تھیں ان کو چھپاؤ, جو ہمارے لیے اچھی ہو سکتی تھیں ان کو بتاؤ.
اگلا پڑاؤ پشاور تھا, جہاں سماجی اونچ نیچ اور طبقاتی تقسیم کا ذائقہ زیادہ تیز ثابت ہوا.
کچھ دنوں کے بعد ہم لوگ یہاں پشاور آ گئے, ہمارے چچا کی پوسٹنگ ہو گئی پشاور کی, یہاں آ گئے. تو یہاں ایک صدر میں اب بھی وہ اسکول ہے, کانونٹ ڈے پریزنٹیشن میری ہائی اسکول. تو یہ جو کانونٹ تھا وہ ایلیٹس کا اسکول تھا, یعنی یا تو بڑے بڑے خوانین کے بچے ہوتے تھے یا فوجی افسران کے, بیشتر فوجی افسران کے بچے ہوتے تھے. جو بچے یہاں عام اسکولوں میں پڑھتے تھے, یعنی وہ گورنمنٹ اسکولوں میں, ان بچوں سے ہمارا ملنا جلنا بھی برا سمجھا جاتا تھا. یعنی ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ اسکول سے نکل کے کبھی تانگاؤں گا نہ آئے تو پیدل, جیسے میں اسکول سے مال روڈ پر جاتا تھا, ہمارا گھر تھا 14 نمبر منرو روڈ, اب اس کو شہید منی روڈ کہتے ہیں, تو اس میں وہاں ہمارا بنگلہ تھا, تو ہم لوگ اس طرف جانے والے بچے ساتھ جاتے تھے. اور اگر وہ بچے آ جائیں اور وہ ذرا ایگریسو بھی اس لیے ہوتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے یہ بڑے پینٹ قمیض ٹائی باندھے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ شلوار قمیض ملیشیا, تو ہم کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان بچوں سے مت ملو یا ان سے دوستی مت کرو یا ان سے بات مت کرو, اس لیے کہ ایک بنیادی طور پر یہ ہم سے کم تر ہیں. یا اچھا, وہاں پولیس والا بھی کھڑا ہوتا تھا, تو جیسے وہ بچے آ گئے انہوں نے کہا تم اردو جانتا ہے, اب ہم اردو نہیں جانتے تھے, فارسی جانتا ہے, ہم فارسی نہیں جانتے تھے, تو وہ کہتا ہے تم کیسا پڑھتا ہے یہ ذرا وہ, تو وہ پولیس والے کو ہم لوگ آواز دیتے تو پولیس والا وہیں سے چھڑی گھما کے سڑک پر ایسے پھینکتا تھا تو بچے بھاگ جاتے تھے. ہم نے پشاور میں اس زمانے میں رہتے ہوئے گرین ہوٹل میں تو ہم نے کھایا, ایک وہ ڈین ہوٹل بھی ہوتا تھا وہاں بھی کبھی چل جاتے, صدر میں بھی جاتے, لیکن ہم نے نمک منڈی نہیں دیکھی تھی. وہ جو ایک ماحول تھا نا اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ تم یعنی اچھے ہو, تم بڑے ہو, تمہاری عزت الگ ہے. چنانچہ ہم پولیس والے کو پولیس والا نہیں کہتے تھے یا سپاہی جی نہیں کہتے تھے, ہم کہتے تھے کانسٹیبل. دیکھو یہ ہمیں بات بتائی جاتی تھی کہ ایسے بات کرو.
والدین کے بغیر رہتے ہوئے علی احمد خان کو 3 برس ہونے کو تھے کہ ان کے والد نے بھی بوجوہ پاکستان ہجرت کا فیصلہ کیا. قسمت انہیں مشرقی پاکستان کے ضلع دیناج پور لے گئی, اور یوں علی احمد خان کی زندگی میں وہ موڑ آیا جہاں سے انہوں نے سانحہ مشرقی پاکستان کا, پیش خیمہ بننے والے حالات کا قریبی مشاہدہ کیا.
ہمارے والد جو تھے ان کا کاروبار چھوٹا موٹا کاروبار تھا کلکتہ میں, تو وہ کچھ خراب ہو گیا, تو ان کے دوستوں نے ان کے پارٹنرز نے یہ مشورہ کیا کہ ایسٹ پاکستان جایا جائے, تو وہاں وہ آئے اور انہوں نے کچھ بزنس اسٹیبلش کیا, لیکن یہ کہ ناکام ہی رہے. تو انہوں نے میرے دادا کو یہ لکھا کہ جی اب میں یہاں آ گیا ہوں اور 3 سال ہو گئے ہیں بچوں سے ملے ہوئے, تو اب آپ ان کو ہمیں اپنے پاس بھیج.
علی احمد خان نے مشرقی پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا ہی تھا کہ مقامی آبادی کے مقابلے میں ہجرت کر کے آنے والوں کے احساس برتری نے انہیں حیران کر دیا.
ہم جب مشرقی پاکستان میں اترے تو ایک ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی, تو ہماری چچا ہم کو لینے آئے تھے, رشتے کی چچا تھا, تو انہوں نے اس ٹیکسی والے سے کہا کہ بھائی چٹاگونگ میں ایک جگہ ہے ٹیڑی بازار کہ وہاں پہنچا دو, تو اس نے کہا کہ 10 روپے دیں گے. تو انہوں نے بڑی جی اس کو سلواتیں سنائی کہ تم 10 روپے یعنی تم یعنی لوٹ مچی ہوئی ہے, ڈاکو ہو گئے. اور جب اس نے ذرا جواب آپ دیا تو وہاں ایک ہماری بستی کے یعنی زمانیہ کے ایک تھے انسپکٹر صاحب واچ اینڈ واچ کے, تو ان کو بلا لائے. انہوں نے آتے ہی اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مارا اور گالیاں نکالی کہ کھال کھینچ لیں گے اور خبردار یہ, اور ہماری چچا نے کہا کہ 5 روپے اس کو دے دینا. چنانچہ ہم لوگ ٹیکسی میں, وہ رونے ہونے لگا ٹیکسی میں بیٹھ کے, اور ہم لوگ ٹیڑی بازار گئے. وہاں پہنچ کے ہماری چچا نے اس کو 10 روپے دیے, 5 روپے اس کا کرایہ اور 5 روپیہ بخشش. تو وہ ہمیں بڑا عجیب سا بھی لگا, بجائے اس کے کہ ہم وہاں گئے تھے اور ہجرت کر کے گئے تھے ایک نئی جگہ, ان کا تعاون حاصل کرتے یا ان کی دوستی حاصل کرنے کی کوشش کرتے. ہمارا رویہ یہ تھا کہ ان کو دباؤ. ممکن ہے کہ میرا مشاہدہ غلط ہو, لیکن میں ذاتی ایک بچے کی حیثیت سے میرے ذہن پہ یہ بات تھی کہ بھئی یہ یہاں کی مقامی آبادی کو کم تر سمجھنے کا, گھٹیا سمجھنے کا, کمزور سمجھنے کا یہ ایک رویہ تھا. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ میرے والد کو یہ واقعے کا علم ہوا, حالانکہ وہ بڑے لبرل آدمی تھے سیاسی اعتبار سے, تو انہوں نے میرے چچا سے کہا کہ میاں بنگالی کو کبھی مجمع میں مت مارنا, ورنہ وہ اتنے لوگ جمع کر لے گا کہ تمہاری ساری وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے, تو ہمیشہ اکیلے میں مارنا. یہ ہمارے والد نے ہمارے چچا کو بتایا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صورتحال سمجھنے کے لیے. یہاں ہمارا ایٹیچیوڈ وہی کلونیل ایٹیچیوڈ تھا, یعنی ڈومینیٹ کرنے کا, کہ ہم آئے یہاں, ہمیں رہنا تھا مستقل, ہم نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا اس لیے کہ تو یہاں کے لوگوں سے میل جول بڑھانا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. تو یہ ایک میں نے ایک بات محسوس کی ایک بچے کے طور پر بھی, بڑا ہوا جب بھی یہ محسوس کی.
آبائی وطن کی یاد کب بھولتی ہے, یہ پچھلی نسلوں سے آتا ہے اگلی نسلوں تک, عذاب کم نہیں ہوتا بے زمینی کا.
دیکھیے جی, یہ بڑی نیچرل سی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی آدمی اپنے وطن کو چھوڑ کے اور نہ خوش ہوتا ہے, چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو. ٹامی ایک ہمارا کتا تھا, تو اس کے مرنے کی جب اطلاع آئی تو میری والدہ نے وہ رونا شروع کر دیا, اور انہوں نے اپنے سارے عزیزوں کے بھی نام لیے, اپنے گھر کے بھی نام لیے.
سندر سو بھومی بھیا بھارت کی دیس وارے مورے پران بسے.
وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. علی احمد خان مشرقی پاکستان میں بگڑتی سیاسی صورتحال کے عینی شاہد ہیں.
ایک دن میں نہ پاکستان بنتا ہے نہ ایک دن میں بنگلہ دیش بنتا ہے. ایک صورتحال ایسی بن جاتی ہے جہاں یہ اختلافات ابھر کے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ آپ کی تمام خواہشوں کے باوجود ایسا نہ ہو جاتا. اب بنگلہ دیش میں اگر آپ دیکھیں لینگویج کا جب مسئلہ کھڑا ہوا, یعنی آپ کو تعجب ہوگا کہ ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں جو مہاجر تھے انہوں نے اردو اسکول تو بنا لیا. ہمارے ضلع دناجپور میں جہاں ہم تھے وہاں بھی ایک اقبال ہائی اسکول, اقبال ہائی انگلش اسکول بن گیا. تو وہاں ہمیں بنگلہ نہیں پڑھائی گئی, اردو پڑھائی گئی, انگلش پڑھائی گئی, سنسکرت کی بھی, پرشین اور عربک کی سیکنڈ لینگویجز تھیں جو ہمارے کورس میں تھیں, تو وہ پڑھائی گئیں, بنگلہ نہیں پڑھائی گئی, جبکہ بنگالی وہاں کی زبان تھی. تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ بنگالیوں کو یہ احساس ہوا کہ ہماری زبان یا ہماری معاشرت یا ہمارے کلچر کو تو یہ آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا, تو وہاں ایک لینگویج موومنٹ شروع ہوا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جو ہمارے ارباب حل وقت تھے, جو ہماری لیڈرشپ تھی, اس میں سے یہ تجویز تو آئی کہ جی یہاں کی قومی زبان عربی بنا دی جائے, یعنی عربی کو وہ تسلیم کرنے کو تیار تھے, بنگالی کو ایک قومی زبان, وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ صرف بنگالی کو قومی زبان بناؤ, اردو کے ساتھ بنگالی کو بھی قومی زبان بناؤ, یہ تجویز ان کو گوارا نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ جی عربی کو بنا دی. اچھا پھر یہ بھی ہوا کہ جی نظر الاسلام کی بنگالی ہمیں قبول ہے, ٹیگور کی بنگالی قبول نہیں. اب اگر کوئی ہندوستان میں کہے کہ جی ہمیں غالب کی اردو قبول نہیں ہے, ہمیں وہ دیا شنکر نسیم کی اردو قبول ہے, تو یہ کیسی بات ہوگی؟ زبان تو زبان ہوتی ہے. یہ وہ نظر الاسلام بھی ان کے بڑے شاعر تھے اور ٹیگور بھی ان کے بڑے شاعر تھے.
غیر بنگالیوں کے سلوک نے بنگالیوں میں جس احساس محرومی کو جنم دیا, اس کی آبیاری مسلسل روا رکھے جانے والے لسانی اور سیاسی امتیاز نے خوب کی. سن 70 کے انتخابات نے اجنبیت کے اس تناور درخت کو بارآور بنا دیا. آرمی ایکشن کے بعد پیدا ہونے والی شورش کے نتیجے میں علی احمد خان کے والد اور 3 بھائی مبینہ طور پر بنگالی شدت پسند تنظیم مکتی باہنی کے ہاتھوں مارے گئے.
ایک بات تو طے ہے, اگر آپ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں یا کوئی بھی جو جمہوریت میں یقین رکھتا ہے, کہ جب الیکشنز آپ نے کرائے اور اس الیکشن کے تحت ایک پارٹی میجورٹی, تھمپنگ میجورٹی, فیصلہ کن اکثریت حاصل کر گئی, تو اس کو اقتدار دیا جانا چاہیے تھا. وہ چاہے بنگالی تھے, اور میرا خیال ہے کہ سارے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے جو جمہوریت پسند لوگ تھے, جمہوریت پسند جماعتیں تھیں, ان کا یہ فرض تھا کہ وہ اس اقتدار کی منتقلی کو یقینی بناتے. ایسا نہیں ہوا. یعنی بھٹو صاحب نے مغربی پاکستان میں اکثریت جیتی, لیکن اتنی بڑی اکثریت نہیں تھی جتنی بڑی بنگال میں مجیب الرحمان. یہ 162 سیٹیں جناب. پوری کانسٹیٹیوشنل جو ہسٹری ہے پاکستان کی, اگر آپ اس کو دیکھیں, تو انہوں نے پیریٹی کے تصور کو فروغ دیا محض اس لیے کہ ان کی جو عددی بالادستی ہے اس کو کم کیا جا سکے. تو بنگالیوں کا یہ احساس محرومی بہت بڑا, اور وہ تنگ آمد بجنگ آمد والا معاملہ ہوا, اور بالآخر انہوں نے بڑی کوشش کی کہ بھٹو صاحب بھی تسلیم کر لیں. جب جنون ایک ایسی مرحلے میں داخل ہو جائے جہاں آپ پھر ایک آدمی کو اس لیے دشمن سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں اس کے مذہبی عقائد کی وجہ سے, اس کی نسلی حیثیت کی وجہ سے, تو یہی کیفیت بنگال میں پیدا ہو گئی. اور آپ نے اس کا آخری موقع تھا وہ 6 نکات یا وہ 1970 کا الیکشن, اس میں بھی جب آپ نے ان کو ڈینائی کیا ان کے حقوق کو, تو پھر ان کے اندر ایک خیال ہوا یا جذبہ فروغ پایا جس کو ایکسپلوئٹ بھی کیا گیا ہوگا کہ بھئی یہ جتنے مغربی پاکستان کے لوگ ہیں یہ برے ہیں, جتنے ان کے سپورٹرز ہیں وہ برے ہیں, اور یہ اس حد تک بڑھا کہ لوگوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ آدمی غنڈا ہے, یہ بدماش ہے, یہ اگر ہندوستانی ہے تو برا ہے, یہ اگر پنجابی ہے تو برا ہے, یہ بنگالی ہے تو برا ہے. چنانچہ آپ کو میں بتاؤں کہ جب یہ آرمی ایکشن ہوا تو ہم بنگالیوں کو بنگالی نہیں کہتے تھے, ملعون کہتے, اور یہ ہر فوجی, ہر ہندوستانی, ہر وہ مہاجر پنجابی ملعون کہتا تھا. اچھا, پھر اس کے بعد ملعونوں کی مار لگنی شروع ہوئی. اچھا, بنگالیوں میں تو یہ گنجائش تھی کہ وہ شہر چھوڑ کے گاؤں چلے جائیں, یا یہ ہے کہ کہیں دور بھاگ جائیں, یا بارڈر کے لوگ جو تھے وہ ہندوستان چلے جاتے. اب میرا ایک دوست تھا مصطفیٰ, جس کا تعلق دناجپور ہی سے تھا, وہاں کالج میں ہمارا بڑا جونیئر تھا, تو جب ہمیں اپنے والدین کے بارے میں معلوم ہوا کہ بھائی ان لوگوں کو بھی نہیں دیکھا گیا ہے, تو مجھے شک ہوا کہیں ان کو بھی مار نہ دیا گیا ہو, تو میں جانے کی کوشش کر رہا تھا, تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے خاندان کا ہی پتہ لگائیے گا. تو جب میں دناجپور پہنچا تو ہمارے بنگالی دوست کچھ مل گئے, تو ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ دناجپور کے باہر یعنی ہندوستانی علاقے میں ایک جگہ ہے کلیا گنج, وہاں یہ خاندان جو ہے کیمپ میں ہے. ہمارے خاندان کا ہر آدمی یعنی ہمارے تین بھائی، ہمارے والد، ہماری والدہ رہ گئی تھیں اور یہ لوگ مارے گئے. تو میں جب آیا واپس ڈھاکہ تو میں نے سوچا کہ جا کے میں مصطفیٰ کو بڑا ہی یعنی وہ کروں گا، بے عزت کروں گا کہ تمہارا خاندان تو بھاگ کے ہندوستان چلا گیا اور میرے خاندان کا ہر آدمی صاف ہو گیا، تو وہ بڑا شرمندہ محسوس کرے گا. تو جب میں اس کے دفتر گیا، پورو دیش میں کام کرتا تھا، یہ آبزرور گروپ کا ایک بنگالی اخبار، تو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کو بھی لے گئے، وہ بھی مارا گیا. تو میں کبھی کبھی کہتا بھی ہوں، بلکہ میں نے ذکر بھی کیا اپنی کتاب میں، کہ بنگالیوں کو شرمندہ کرنے کا ایک ہی موقع مجھے ملا تھا، وہ بھی ضائع ہو گیا.
شوہر اور تین جوان بیٹوں کی موت کے صدمے کو جھیلنے کے لیے علی احمد خان کی والدہ نے یقیناً اپنے کلیجے پر پتھر نہیں چٹانیں رکھی ہوں گی.
میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں کی عورت جو ہے وہ یعنی اپنے بچوں کے مقابلے میں دنیا کی کسی نعمت کو گوارا نہیں کرتی. تو جس عورت کے تین جوان بچے مارے جائیں، وہ تو ہمارے ابا کا بھی ذکر مشکل ہی سے کرتی تھی، اچھا وہ یہ بھی یعنی لوگوں کی بات سنتی تو ٹھیک ہے. میں جب گیا تو انہوں نے ایک دفعہ تلملائی کہا کہ بیٹا اگر میرے ہاتھ میں بندوق ہوتی، رائفل ہوتی، تو میں تین بنگالیوں کو کھڑا کر کے گولی مارتی، یعنی اپنے تین بچوں کو. پھر کہنے لگے کہ نہیں بیٹا یہ بڑی غلط بات ہے. تو یہ بڑا مشکل ہے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کسی کو مت مارنا، اس لیے کہ اس کی ماں کو اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی مجھے ہو رہی. تو میری زندگی میں جو پیسیویٹی آئی ہے نا، یعنی وہ بس اپنی ماں کو دے، وہ ساری زندگی یہی کہتی رہی کہ کسی کی ماں کو دکھ مت دینا. یعنی تم کسی کو اگر قتل کرتے ہو تو وہ تو مر جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی ماں جو ہے وہ ساری زندگی مرتی رہتی، تو یہ مت کرنا. تو میرا رویہ زندگی کے بارے میں ایک جملے کی وجہ سے بڑا مختلف ہو گیا. میرے نزدیک بنگالی قوم جو ہے ظالم نہیں ہے جو عام طور سے کہتے ہیں. میرے نزدیک ایک بنگالی قوم وہ ہے جن کے حقوق سلب کیے گئے اور پھر وہ اس مقام پر پہنچے. آج تک میں ان کے اس رویے کو کنڈیم نہیں کر سکا، اس کی مذمت نہیں کر سکا، اور مجھے ان لوگوں سے شکایت ہے. وہ چاہے ہو سکتا ہے مجھ سے بہت زیادہ عقل مند ہوں، بہت بہتر سوچتے ہوں، لیکن یہ شکایت ہے کہ بنگالیوں کے حقوق کو غصب کیا ہم نے، ان کو تحفظ نہیں فراہم کیا.
بی بی سی اردو کے خصوصی سلسلے تقسیم کے 70 سال میں آپ ہمارے سابق ساتھی علی احمد خان کی کہانی خود انہی کی زبانی سن رہے تھے، جسے ترتیب دیا تھا نامہ نگار عمر افریدی نے. آپ یہ انٹرویو بی بی سی اردو کے یوٹیوب چینل پر دیکھ بھی سکتے ہیں. اسی کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھے عمر افریدی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے راج ناریانا سوامی، اسلام آباد میں اسرار الحق، عادل شاہ زیب کو پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
دنیا بھر میں آج لاپتہ افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پہ بلوچستان اور سندھ سمیت انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں بھی متاثرین کی بڑی تعداد نے احتجاج کیا۔ پاکستان کے شہر راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے میں اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ پناہ گزینوں کی عالمی ایجنسی کا کہنا ہے کہ میانمار کے مسلم اکثریتی علاقے رکھائن سے گزشتہ ایک ہفتے میں 18,000 سے زیادہ روہنگیا مسلمان نقل مکانی کر کے بنگلہ دیش میں داخل ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق دفتر کے اہلکار نے وینزویلا کی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو سختی سے دبا رہی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں سمندری طوفان ہاروی سے ہونے والی تباہی کے بعد شہر میں رات کے اوقات میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔